میں آج سارا دن سوچتا رہا کہ اس مجلس کی مناسبت سے کن آیات کی تلاوت کروں. مجلس دیانت المسلمین کے اجتماعات میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کا بڑا اجتماع لاہور میں, جس میں شاید اس وقت کے تقریباً تمام خلفاء جمع تھے. حضرت شیخ مولانا ابرار الحق صاحب, حضرت مولانا قاری طیب صاحب, حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب, یہ سب حضرات, حضرت مولانا فقیر محمد صاحب, سب حضرات جمع تھے. اس وقت میں نے سورہ فاطر کی یا ایہ الناس انتم الفقراء الى اللہ تلاوت کی تھی. میرا طالب علمی کا تو زمانہ تھا, مجھے کبھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ خلفائے حکیم الامت کو قرآن پاک کی تلاوت سے کس قدر محبت اور شغف ہے. ایک مرتبہ حضرت شیخ نے عصر کی مجلس میں فرمایا کہ آج ذرا لمبی تلاوت کرنا. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب, حضرت مولانا ابرار الحق صاحب میرے شیخ ہیں, تو حضرت نے فرمایا کہ ذرا اب عصر کی مجلس, سردیوں کا زمانہ, وقت ویسے ہی بہت تھوڑا ہوتا تھا, تو میں نے انہی آیات کی تلاوت کی. تو حضرت نے جو ایک جملہ فرمایا وہ جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. حضرت نے فرمایا ہماری ساری عمر کا حاصل تصوف تو ان آیتوں میں, ساری زندگی کا جو حاصل تصوف ہے عباد الرحمن سے لے کر اور وجعلنا للمتقین اماما تک حاصل تصوف ہے. ایک متقی اور پرہیزگار کو کیسے زندگی گزارنی ہے, کیا اس کا اسلوب زندگی ہو تو موجود ہے. اس سے بھی عجیب بات دوسری یہ ہوئی کہ میں نے روایت قالون میں اس وقت تلاوت کی. حضرت نے فرمایا کہ اس کے بعد کس کی روایت؟ میں نے کہا حضرت امام ورش. فرمایا اس میں بھی کچھ سناؤ. میں نے ایسے گھڑی دیکھی, خیال تھا کہ حضرت کی مجلس مجمع بھرا ہوا ہے, حضرت کی پہلی لاہور کی تشریف آوری ہے اور لوگ بے انتہا انتظار میں ہیں حضرت کے بیان کے. میں نے دوسری تلاوت کی, دوسری تلاوت پانچ سات منٹ کی, تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے بعد کس کی روایت؟ میں نے کہا حضرت امام ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ کی. فرمایا وہ بھی سناؤ. میں نے وہ بھی سنائی, حتیٰ کہ سات کی سات قراءات حضرت شاہ مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کے سامنے حضرت ارشاد فرماتے رہے اور میں تلاوت کرتا رہا, اور ہر دفعہ میں گھڑی دیکھتا تھا, وقت ختم ہو رہا ہے بالکل, عصر کا وقت تھوڑا سا محدود وقت ہوتا ہے. بالکل جب غروب آفتاب میں پانچ سات منٹ رہ گئے تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ ہم نے آج کی مجلس میں بالاستقلال قرآن پاک کی تلاوت سنی. اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ ان حضرات کے ذہن میں بالاستقلال قرآن پاک کی تلاوت کا کیا مقصد ہے. ہمارے یہاں مجالس میں قرآن پاک کی تلاوت بطور نمائش کے, بطور لاؤڈ اسپیکر کو ٹھیک کرنے کے بھی ہوتی تھی کہ بھائی جب تک لاؤڈ اسپیکر درست نہ ہو قاری صاحب آپ تلاوت کیجئے. ہم اس دور سے گزرے ہیں, لیکن الحمدللہ ان بزرگوں کی برکت سے اللہ تعالی نے یہ فضل اور یہ شرف عطا فرمایا کہ اب بالاستقلال تلاوت کے لیے دنیا بھر میں بلایا جاتا ہے. بڑے بڑی دنیا کے تقاریب میں، بڑے بڑے اجتماعات میں صرف قرآن پاک کی تلاوت کے لیے. وہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مقاصد بعثت جو قرآن حکیم نے چار بیان کیے، ان میں سے پہلا مقصد یتلو علیہم آیات، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے تلاوت سنوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ کیا میں آپ کے سامنے تلاوت کروں؟ آپ کراؤ علیکم. آپ نے فرمایا اللہ تعالی کا حکم ہے. عبداللہ ابن مسعود نے ایک نشست میں سورہ نساء کی 40 آیات تلاوت کی. سورہ نساء کی 40 آیات. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہاں جب آپ پہنچے ہیں تو آپ نے فرمایا حسبک، تو مجھے بھی شیخ کے سامنے اس سنت کے اتباع کا الحمدللہ شرف حاصل ہوا، اور ایک طویل تلاوت کرنے کا، 40-50 سے زیادہ آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. یہ حقیقت ہے کہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت کو جو اہمیت دیتے تھے، حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مرید ہونے کے لیے گئے تو حضرت نے فرمایا کہ تجوید پڑھی؟ نہیں پڑھی. قاری یامین صاحب تھانہ بھون میں حضرت کے خدام میں سے تھے، جاؤ قاری یامین سے تجوید پڑھو. خود حکیم صاحب نے مجھے اپنا قصہ سنایا، حضرت حکیم اختر صاحب نے خود اپنا قصہ مجھے سنایا. فرمایا کہ جب میں بیعت ہونے کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے کہا کہ جاؤ قاری یاسین سے سورہ فاتحہ درست کر کے آؤ. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود تجوید حضرت قاری عبد الوحید صاحب صدر مدرس دارالعلوم دیوبند سے پڑھی. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قراءات سبا مدرسہ سولتیہ میں حضرت قاری عبداللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تجوید پر جو رسالہ لکھا ہے جمال القرآن، ہندوستان پاکستان کا کوئی قاری ایسا نہیں ہوگا جس نے یہ تجوید کا قاعدہ نہ پڑھا ہو اور اس کے بغیر وہ قاری بن گیا ہو. ہر قاری کی بنیادی تعلیم جمال القرآن پر منحصر ہے. یہ جمال القرآن پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، سری لنکا میں بھی، جس ملک میں میں گیا ہوں اس زبان میں جمال القرآن موجود ہے. اور حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کا عالم یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی یہ ہندوستان پاکستان کے اساتذہ اور قراء ہیں سب اس جمال القرآن سے فیض حاصل کرتے ہیں. سینکڑوں شروح اس کی لکھی گئی. سب سے پہلے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ خاص حضرت قاری یامین صاحب نے اس کے اوپر حاشیہ لکھا، پھر قاری اسماعیل صاحب نے اس کے اوپر حاشیہ لکھا، پھر ہر دور میں اس کے اوپر کسی نے اس کی تعریف کی، کسی نے اس کو فارسی میں کیا، کسی نے اس کو بنگلہ میں کیا، کسی نے اس کو ہندی میں کیا، سنسکرت میں، ہر زبان میں یہ منتقل ہو چکا ہے رسالہ. اور قواعد تجوید پر اتنا آسان اور اتنا سہل اور اتنا مختصر رسالہ اور کوئی نہیں لکھا جا سکتا. اور تحدث بن نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت اس کے اندر رکھی ہے کہ جس نے جمال القرآن سے تجوید پڑھ لی وہ قاری بن گیا، قرآن پاک اس کے اندر اتر جاتا ہے، حلول کر جاتا ہے. قرآن پاک کا یہ بڑا فیض ہے، حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت دی. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم تجوید و قراءت پر بہت کام کیا ہے. علوم القرآن پر آپ کی بہت سی کتابیں موجود ہیں. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1319 میں مدرسہ سولتیہ کے طلبہ کے لیے ایک رسالہ لکھا جو منظوم رسالہ ہے حق القرآن کے نام سے, اور اس کے 200 اشعار ہیں, کئی ابواب اس کے اندر حضرت نے. اور یہ رسالہ حضرت نے مولانا سلیم صاحب کی فرمائش پر لکھا تھا مدرسہ سولتیہ کے طلبہ کے لیے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جمال القرآن مدرسہ سولتیہ کے اساتذہ کی ایک کتاب تھی حقیقت التجوید عربی میں, اور الحمدللہ میرے پاس وہ نسخہ موجود ہے, حقیقت التجوید. اس رسالے سے اور حدیۃ الوحید سے مضامین کو مختصر کر کے حضرت نے یہ رسالہ لکھا جمال القرآن. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قراءات السبع مکہ مکرمہ میں حضرت قاری عبداللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی, اور حضرت کے پڑھنے کا کمال یہ تھا, میں نے اس کمرے کی زیارت کی ہے جس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ مشق کرتے تھے. مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاری عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب مشق کرتے تھے تو نیچے سننے والوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ استاد پڑھ رہا ہے کہ شاگرد پڑھ رہا ہے, اتنا حضرت کے پڑھنے میں جمال تھا کہ استاد اور شاگرد کی آواز میں تمیز نہیں کی جا سکتی تھی کہ اب استاد پڑھ رہے ہیں اور اب شاگرد پڑھ رہے ہیں. مورخین نے حضرت کی تاریخ میں لکھا حضرت کا انہماک تجوید کے ساتھ بے حد. پھر حضرت نے قراءات سبا پر اپنے استاد سے جو قراءات سبا پڑھی تھی, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ پڑھا تھا, قصیدہ شافعیہ, پھر حضرت نے ان قراءات کو پڑھنے کا جو ایک طریقہ ہے قراء کے ہاں, اس کو ہم جمع جمع کہتے ہیں کہ ایک آیت پڑھتے ہیں امام قالون کے لیے اور اس کے بعد پھر دوسرے قراء کو اس میں جمع کرتے ہیں اس آیت میں, یہ خاص طریقہ ہے. اب یہ چونکہ صوفیہ کی مجلس اس لیے میں نے کسی اور روایت نہیں پڑھا, تو قراء کے اس طریقے کو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب میں مرتب کیا, اور دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جو اردو میں اجراء السبع کے لیے حضرت نے پہلے لکھی. اجراء السبع میں تنشیط الطبع فی اجراء السبع حضرت کی یہ کتاب, اور تقریباً 100 سال اس کتاب کو ہو گئے ہیں. آج تک جتنے بھی قراءات سبا پڑھنے والے طلبہ ہیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے, وہ سب اس سے استفادہ کرتے ہیں, اس کے بغیر یہ قدم نہیں چل سکتے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو پھر حضرت قاری اظہار احمد صاحب تھانوی استاد ہیں میرے قراءات کے, انہوں نے اس کے اوپر حاشیہ لکھا, اور اب سورۃ البقرہ تک مکمل یہ تنشیط الطبع چھپ چکی ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں تجوید پر بھی اور قراءات پر بھی لکھی. میں نے اس موضوع کے لیے کچھ چیزیں جمع کی تھیں بالاختصار, کیونکہ اس وقت وقت بھی کم ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تھی زیادات علی کتب الروایات, زیادات علی کتب الروایات, قراءات کی غیر مشہور روایات کو حضرت نے اس میں جمع کیا تھا. ایک کتاب حضرت نے لکھی متشابہات القرآن لتراویح رمضان, حفاظ قراء کے لیے متشابہات بتائیے کہ اولم یرو کہاں ہے اور الم یرو کہاں ہے, بڑا کیونکہ حافظ کو عام طور پر یہ خلط ہوتا ہے, تو ان متشابہات کو حضرت نے متعین کیا اور کتاب لکھی متشابہات القرآن لتراویح القرآن. حضرت نے ایک کتاب لکھی آداب القرآن, اس کتاب میں آداب تلاوت بیان کیے اور اصلاح خطا بھی. اسی طرح سے حضرت نے التقصیر فی التفسیر ایک کتاب لکھی جس میں بعض مفسرین کی تاویلات بعیدہ پر تنبیہ کی, یہ تفسیر سے متعلق کتاب ہے. الحادی للحیران فی وادی تفسیر البیان, یہ بھی جواب ہے تفسیر البیان کا کہ اس میں کچھ غیر مستند چیزیں بیان کی گئی تھیں ان کو حضرت نے رد کیا تھا. ایک حضرت کی کتاب ہے شاید تباہ نہیں ہوئی, وہ ہیں تقریر بعض البنات. حضرت رحمت اللہ علیہ سے بعض خواتین نے, اور ان میں میری والدہ بھی شامل ہیں کیونکہ میری والدہ حضرت کی ربیبہ تھیں, حضرت پیرانی صاحبہ بھی ان میں شامل ہیں, میری نانی تھی حضرت پیرانی صاحبہ, ان سب نے حضرت رحمت اللہ علیہ سے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا تھا اور پھر اس کو انہوں نے لکھ بھی لیا تھا. تو وہ لکھا ہوا ترجمہ جو ہے وہ تقریر بعض البنات, حضرت نے اس کا نام رکھ دیا تھا تقریر بعض البنات فی تفسیر بعض الآیات. یہ بھی نیا انکشاف حضرت کے لیے. احسن الاساس فی نظر ثانی سورہ بقرہ کی تین آیات پر حضرت اکابر علماء نے حضرت کو لکھا کہ اس میں آپ کی تفسیر میں کچھ اشکال ہے. تو حضرت کا عجیب مزاج تھا, اگر کسی نے کوئی بات سے مطلع کیا ہے تو فوراً حضرت اس کی تحقیق کرتے تھے اور الحق و حق و یتبع. اگر کسی دوسرے نے احقاق حق کیا ہے تو حضرت نے فوراً اپنی بات سے رجوع کر لیا ہے, کبھی اپنی بات کو بڑائی نہیں بنایا. یہ حضرت کا عجیب مزاج. اعمال قرآنی آپ سب حضرات نے دیکھی حضرت کی, خواص فرقانی ایک اور اسی کے ساتھ ایک رسالہ ہے, قراءات اور تجوید کی ان کتابوں کے علاوہ حق القرآن, تجوید القرآن اور دوسری کتابوں کے علاوہ ایک کتاب حضرت نے لکھوانی شروع کی, دلائل القرآن علی مسائل النعمان. حضرت کو یہ خیال ہوا کہ احکام القرآن پر شوافے کی کتابیں موجود ہیں, حنابلہ کی کتابیں موجود ہیں, مالکیہ کی کتابیں موجود ہیں, حنفیہ کی کتاب کوئی نہیں. تو حضرت نے یہ خود لکھنی شروع کی دلائل القرآن. پھر اس کے بعد حضرت آخری زمانہ تھا, ضعف کا زمانہ تھا, تو حضرت نے مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم اس کو لکھو, لیکن وہ بھی ظاہر ہے کہ اپنی مصروفیات میں تھے. حضرت جب بار بار ان سے پوچھتے تو کام, جب دیکھا کہ کام نہیں ہو رہا تو پھر حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام تبدیل کر دیا اور فرمایا کہ اس کا نام رکھو احکام القرآن. پھر احکام القرآن کے طور پر یہ, یعنی جتنے بھی احکام جس آیت سے بھی نکلتے ہوں وہ جمع کیے جائیں, اور یہ کام تقسیم کر دیا حضرت نے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی, حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم, آپ حضرات باقی ہیں کراچی والے, حضرت والد صاحب مفتی جمیل احمد صاحب ثانوی, حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان چار افراد کو دو دو حزب, حضرت والد صاحب کے حصے میں دو, مفتی صاحب کے حصے میں دو, حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کے حصے میں, اور ایک حصہ آخری حضرت مولانا ادریس صاحب قاندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آخری حزب جو تھا. حضرت کی کرامت دیکھیے کہ یہ کتاب الحمدللہ اس وقت کو تقریباً 18 جلدوں میں مکمل ہو گئی. عربی میں علماء احناف کے دلائل, قرآن پاک سے مسائل کا استنباط, حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی, حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب, حضرت والد صاحب مفتی جمیل احمد صاحب, حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی, اور حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی کا ایک حصہ چونکہ نامکمل تھا اس کی تکمیل کی مفتی عبد الشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, اور مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری حصہ لکھا تھا وہ چونکہ مختصر بہت تھا, انہوں نے بڑے اجاز سے کام لیا تھا, اختصار سے کام لیا تھا, تو اس کو بھی حضرت مفتی عبد الشکور صاحب نے مفصل دوبارہ اس کے اوپر ایک کام کیا ہے. تو اس طرح سے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ علمی خدمات اور ان کے خلفاء اور ان کے تلامذہ, ان کی الحمدللہ مجھے قرآن پاک سے ایک خاص شغف اللہ تعالی نے عطا فرمایا, قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ اور قراءات کی تعلیم اور تعلم کا سلسلہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت کا ہی یہ فیض ہے, ورنہ میرے جیسا نااہل آدمی قرآن پاک کی تعلیم و تعلم کے لیے مخصوص ہو جانا اور الحمدللہ اب کراچی میں بھی دارالعلوم کراچی میں بھی قراءات کا شعبہ الحمدللہ میرے تعاون اور میری رہنمائی سے چل رہا ہے. لاہور میں بھی قراءات کا چل رہا ہے, دوسرے شہروں میں بھی الحمدللہ ہر جگہ قرآن پاک کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ سب حضرت کا فیض, حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ برکات ہیں. اور میں آپ سے صرف یہی ایک درخواست کروں گا جو حضرت نے بھی اس میں فرمایا ہے. میں نے حضرت کی ایک کتاب ہے اس سے تھوڑا سا اقتباس لیا ہے. حضرت نے لکھا کہ قرآن حکیم پڑھنے والوں کی کوتاہیاں, قرآن مجید پڑھنے میں غفلت, مکاتب قرآن قائم کیے جائیں غفلت خود بہت دور ہو جائے گی. یہ اصلاح انقلاب امت میں سے میں نکالا ہے حضرت نے, لمبا ہے لیکن میں مختصر کر کے دو تین چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. حفظ قرآن بلا تجوید پڑھنے پر بہت لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ. حضرت نے فرمایا کہ حالانکہ دس نیکیاں ملنا تو بدی ہی بات ہے, سمجھے نہ سمجھے دس نیکیاں تو ملیں گی. بعد حفظ کے سال بھر نہ پڑھنا اور اس پر فخر کرنا کہ میں تو ایک دفعہ بھی نہیں دہرایا, اس پر حضرت نے فرمایا کہ غور کریں, مقصود تو ہمیشہ تلاوت اور اس کی برکات حاصل کرنا ہے. یہ فخر کرنا کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ سال بھر نہیں پڑھا تو کوئی اچھا کام نہیں کیا, سال بھر پڑھتے رہتے تو برکات حاصل ہوتی رہتی. اسی طرح سے حضرت نے فرمایا کہ اہل مدارس بوقت داخلہ قرآن کریم نہیں سنتے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بوقت خارجہ بھی ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. بوقت داخلہ جب آپ نے قرآن پاک ان کی صحیح نہیں کرایا تو وہ علامہ بن جاتے ہیں, علماء بن جاتے ہیں, حتیٰ کہ شیخ الحدیث کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں اور قرآن پاک غلط پڑھتے ہیں. فرمایا کہ داخلے کے وقت تمام اہل مدارس کو امتحان لینا چاہیے کہ تجوید آتی ہے کہ نہیں آتی ہے, قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا. جو آدمی مرید نہیں کرتا تھا جب تک سورہ فاتحہ درست نہیں ہو جاتی تھی, وہ کیسے ہی جائز قرار دیں گے. تمام اہل مدارس کو چاہیے کہ اساتذہ تجوید کا تقرر کریں, حضرت کا یہ حکم ہے. خلفاء کو صحت قرآن پر متوجہ کرنا ضروری ہے. حضرت نے فرمایا کہ خلفاء کو صحت قرآن پر متوجہ کرنا ضروری. فرمایا تجوید کو صرف لہجے تک ضروری سمجھنا یا نقالی کرنا یہ ضروری نہیں, بلکہ تجوید کو افراد تفرید سے بچ کر عمدہ لہجے کے ساتھ محنت کرنا اور لہجے سے قرآن حکیم پڑھنا. حضرت نے فرمایا کہ ایک کوتاہی یہ ہے کہ تحسین صوت کو تانا دیتے ہیں کہ یہ تو گانا ہے افراد تفرید ہے. فرمایا کہ حدیث میں ہے لحبرتہ تحبیرہ, حضرت ابو موسیٰ اشعری نے تلاوت کی تھی, حضور نے اس کے اوپر فرمایا کہ اوتی تم مزمارا من مزامیر آل داؤد, تو موسیٰ اشعری نے عرض کیا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں تو لحبرتہ تحبیرہ. تو حضرت ثانوی نے فرماتے ہیں تحسین صوت پر نص صریح ہے, یہ تحسین صوت پر نص صریح ہے. اور فرمایا کہ گانے کا طعم دینے پر ایک بات دلیل کے طور پر عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ قرآن حکیم میں بہت سی آیات اشعار کے وزن پر ہیں, مثلا ثم اقررنا ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون. فرمایا کہ اس کا وزن ہے فاعلات فاعلات فاعلات, دونوں شعر مصروں کا وزن ہے فاعلات فاعلات فاعلات. فرمایا کہ کوئی قرآن کو شعر نہیں کہتا حالانکہ وزن پر ہے. اسی طرح سے اگر کسی کی تلاوت موضوع ہے لہجے کے ساتھ اور تغنی کے ساتھ اور غنا کے ساتھ تو اس کو تغنی نہیں کہا جائے, اس کو غنا اور اس کو گانا نہیں کہا جائے. قرآن حکیم کو تحسین صوت کے ساتھ زین القرآن بصواتکم حسن القرآن بصواتکم, بس اسی پر اکتفا کیجئے. بات تو اس میں بہت لمبی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک بہترین طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اور خود نہ پڑھ سکیں تو اپنی اولاد کا ارادہ کر لیں. اگر اولاد کو قرآن حکیم آپ اچھے طریقے سے پڑھوا دیں گے تو تاج آپ کے سر پر رکھا جائے گا قیامت. اگر آپ نہ پڑھ سکیں تو دنیا کا تاج دنیا میں نہیں مل سکے گا, تو آخرت کا تاج تو اولاد پڑھ لے گی تو اولاد کی وجہ سے مل جائے گا. تو اس لیے یہ عزم اور ارادہ کہ ہمارے بچے بہترین حافظ قرآن ہوں, بہترین قاری قرآن ہوں, بہترین عالم ہوں, باعمل ہوں, اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.